الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة التوبة کی آیت نمبر 60 سے آج تراویح میں تلاوت کا آغاز کیا گیا. یہ پہلی آیت کریمہ زکاة کے مصارف کو بیان کرتی ہے کہ زکاة کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. زکاة کی رقم، صدقات کی رقم دی جا سکتی ہے فقراء کو، مساکین کو، زکاة کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو، اور ان لوگوں کو جن کے دل کی تالیف کرنی ہو، اور ان غلاموں کی آزادی کے لیے جن سے ان کے آقاؤں نے معاملہ کیا ہوا ہو کہ اتنے پیسے لا دو تو تم آزاد ہوگے، اور ان قرض داروں کے لیے کہ جن کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے بالکل رقم نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہوں، اور مسافروں کے لیے. ان تمام مصارف کو زکاة دی جا سکتی ہے. 8 قسم کے مصارف یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. تفصیلات جو ہے وہ فقہ کی کتابوں میں یا حضرات علماء کرام سے پوچھنی چاہیے. ہر ایک سے متعلق بہت سے باریک مسائل بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد منافقوں کی ایک بدتمیزی ذکر فرمائی ہے کہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہنے لگے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہ آپ تو سراپا کان ہیں. سراپا کان ہیں، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کی بات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا شفقتن کرتے تھے، مومنوں کے بارے میں تو یقین ہوتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور منافقوں کے بارے میں جو ہے اس بات کا امکان ہوتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مروتاً اور اخلاقاً جو ہے وہ ان کو کچھ فرماتے نہیں تھے. اس پر وہ مزید بدتمیزی پر اتر آتے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. منافقوں کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کوئی قرآن کی سورت ایسی آ جائے گی جو ان کے دلوں کی بات کو ظاہر کر دے گی، کیونکہ دل کے اندر تو گڑبڑ تھی، اور جس کے دل کے اندر کھوٹ ہوتا ہے اس کو ہر وقت پریشانی رہتی ہے. بہرحال جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے اس کو پریشانی رہتی ہے کہ کسی وقت یہ کھوٹ کھل گیا تو لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے، عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آگے منافقوں کی یہ صفت بیان فرمائیے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد اور منافق عورتیں جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمنکر، یہ برے کاموں کی تلقین کرتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ روکتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں. نَسُوا اللَّهَ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. فَنَسِيَهُمْ، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یقیناً منافق لوگ فاسق ہیں. اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. وہ آگ ان کے لیے کافی ہوگی، اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہوگی، اور وہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ ان پر رہے گا. تو یہ تو منافقوں کے بارے میں فرمایا، اور مومنوں کے بارے میں آگے فرمایا کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف، یہ منافقوں کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائیں گے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ خوب غلبے والے اور خوب حکمت والے ہیں. مومنوں سے کیا وعدہ کیا ہوا ہے؟ کافروں سے تو وعدہ کیا ہوا ہے جہنم کا، منافقوں سے تو وعدہ کیا ہوا ہے جہنم کا، لیکن مومنوں سے وعدہ فرمایا ہوا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے مسلمان مردوں عورتوں سے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان گھروں کا جو بہترین گھر ہوں گے، فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں. ورضوان من اللہ اکبر، اور پھر یہ سن لیجئے کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ ان سب سے بڑھ کر ہے. جو اصل چیز جنت میں ایک مومن کو حاصل ہوگی وہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی, کہ اللہ کی ایسی رضا حاصل ہو جائے گی کہ اس کے بعد اللہ کی ناراضگی کا کوئی امکان ہوگا ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ان ساری چیزوں سے بھی کیا ہے, بڑھ کر ہے. اس سے پتہ چلا کہ انسان کی زندگی کا جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ جنت سے بھی زیادہ کیا ہونا چاہیے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے. آگے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یحلفون باللہ ما قالوا, قسم کھاتے ہیں یہ منافق کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ نہیں فرمایا یہاں پہ, کئی سارے ایسے واقعات تھے جس میں انہوں نے گڑبڑ کی اور بعد میں اس کا کیا کر دیا, انکار کر دیا کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا ہے. مثلا عبداللہ بن ابی نے جو ہے جو منافقوں کا سردار تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ جب مدینے میں ہم واپس جائیں گے نا پھر دیکھو کون عزت والا اور کون ذلت والا, اور عزت والا ذلت والے کو جو ہے وہ نکال دے گا مدینے سے. اور اس کا نعوذ باللہ مقصد یہ تھا کہ میں عزت والا ہوں اور نعوذ باللہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلت والے ہیں اور ان کو نکال دیں گے. بعد میں انکاری ہو گیا کہ نہیں میں نے تو اس طرح کی بات نہیں کی, وہ تو ایک بچہ تھا پتہ نہیں کیا سمجھا اور اس نے جا کے آپ کو کیا بتایا. ایک چھوٹی عمر کے صحابی اس مجلس میں موجود تھے جنہوں نے یہ سنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ بات ذکر کی تھی. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح کے مختلف واقعات پیش آئے, سبھی کے بارے میں یہ اس طرح اشارہ فرمایا کہ یحلفون باللہ ما قالوا, قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی. ولقد قالوا کلمۃ الکفر, حالانکہ انہوں نے کفر والی بات کی ہے, کافروں والی بات کی ہے. وکفروا بعد اسلامی, اسلام کے بعد کافر ہو گئے, یعنی اسلام کے ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے. وہموا بما لم ینالوا, اور انہوں نے وہ پلان کیا جو وہ پورا نہیں کر سکے, اس کا ارادہ کیا جو حاصل نہیں کر سکے. اس میں بھی مختلف واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ منافقوں نے یہ پلان کیا کہ 10 آدمی ایک بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیج دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ اس طرح سے پلان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے زوردار آواز لگائی تو 10 کے 10 جو ہے وہ خود ہی بھاگ گئے ڈر کے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو سکتا ہے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا, وہمو بما لم ینالو, انہوں نے ارادہ کیا اس کا جو وہ حاصل نہیں کر سکے. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله, یہ اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مستغنی کر دیا, مالدار کر دیا. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ, اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اگر یہ پیٹ پھیریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا آخرت میں ان کو دردناک عذاب دیں گے. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, ان کے لیے دنیا میں زمین میں کوئی مددگار نہیں ہوگا, کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. ایک شخص تھا ثعلبہ بن حاطب, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جو ہے وہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ مال عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھایا کہ بھائی زیادہ مال تو میں اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتا ہوں تو تمہارے لیے کیوں دعا کروں, لیکن اس کا اصرار تھا اور کہنے لگا کہ جو ہے وہ میرے پاس زیادہ مال ہوگا تو میں سب لوگوں کے حقوق ادا کر سکوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی تھوڑا مال ہو اور اس کا شکر ادا کر سکو, یہ بہتر ہے بنسبت زیادہ مال کے جس کا شکر ادا نہ ہو سکے, یعنی اس کا حقوق پوری طرح سے ادا نہ ہو سکے. لیکن اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی. اب جو ہے اس کو اونٹنیاں مل گئیں اور اونٹ مل گئے اور کچھ مویشی مل گئے, اب ہر وقت ان مویشیوں کے پیچھے رہنے لگا اور نمازوں بھی سستی شروع ہو گئی, نمازوں میں کوتاہی شروع ہو گئی. پھر کرتے کرتے جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے بھی باہر شفٹ ہو گئے, کیونکہ جانوروں کو رکھنا تھا تو مدینہ طیبہ سے بھی باہر شفٹ ہو گئے. اور پھر وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کے لیے جانوروں سے جانوروں کی زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے, اس کی وصولی کے لیے جب اپنا بندہ بھیجا تو زکوٰۃ کے خلاف جو ہے وہ بدتمیزی کی, بدتہذیبی کے الفاظ کہے. اس کی طرف اس ان آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارہ فرمایا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں کچھ عطا فرمائیں گے, لَنَصَّدَّقَنَّ, تو ہم ضرور بھی ضرور صدقہ دیں گے, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ہم ضرور بھی ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے فضل سے عطا فرما دیا, بَخِلُوا بِهِ, اب بخیلی شروع کر دی, کنجوسی شروع کر دی اور ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور پیٹھ پھیر لی اعراض کرتے ہوئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. آگے منافقوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ, یہ مذاق اڑاتے ہیں اور اشارے کرتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں جو صدقات لے کے وہ آتے ہیں. منافق جو ہے وہ مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے, جو زیادہ کچھ مال لے کے آتا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تو اس کا مذاق یوں اڑاتے کہ یہ تو دکھلاوے کے لیے لے کے آیا ہے, اور جو تھوڑا لے کے آتا یا کمزور سی چیز لے کے آتا تو اس کے سامنے یوں مذاق اڑاتے ہیں, یہ کیا لے کے آگئے تم, اللہ کے لیے یہ نکال کے لائے ہو. یعنی دونوں صورتوں کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ پریشان کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات, یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں پر پھپتیاں کستے ہیں اور ان چیزوں میں جو وہ صدقات کے طور پر لے کے آتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منهم, اللہ ان کو مذاق بنا دیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو مذاق بنا دیں گے. یعنی اب تک جو ہے منافق چھپے ہوئے تھے, اب اس طرح کی ایسی کھول کھول کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باتیں بیان فرما دی جن کے بعد وہ لوگ بالکل واضح ہو گئے جو منافق تھے, کیونکہ اس سے پتہ چل گیا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں, منافق ہیں. تو ایسی صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دی کہ جن صفات کی وجہ سے ان کا نفاق بالکل واضح ہو گیا. منافقوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم, آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں, ان تستغفر لہم 70 مرتن, اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگیں گے, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے, اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتے ہیں. اب یہ عبداللہ بن ابی جو تھا منافقوں کا سردار تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا خاصا دشمنی اس نے کی ہوئی تھی, اور کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, گڑبڑ کی. لیکن ان کے اس کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ, ان کا نام بھی عبداللہ تھا, وہ سچے مسلمان تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. جب اس کا انتقال ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ جو ہے وہ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آیت یاد دلائی جو ابھی اوپر آئی کہ استغفر لو او لا تستغفر لو, آپ ان کے لیے مغفرت مانگے یا نہ مانگے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کریں گے, اگر آپ 70 مرتبہ بھی مانگے تو مغفرت نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 مرتبہ کا ذکر کیا گیا, 71 مرتبہ مانگ لیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفقت اتنی تھی لوگوں کے ساتھ. لیکن آگے جو ہے وہ آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا, ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا, آپ ان میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھے, بالکل واضح طور پر جو ہے وہ منع فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ولا تقم علی قبری, ان کے قبر پر بھی جا کر آپ مت کھڑے ہوں, کیونکہ اس سے کیا ملے گی, ان کو عزت ملے گی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے جنازے میں شریک ہونا, کسی کی تدفین میں شریک ہونا, یہ اس کے لیے عزت کی بات تھی, اور منافق جو ہے وہ عزت کے لائق نہیں ہوتا ہے. درمیان میں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ فرمایا کہ غزوہ تبوک جس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی تنگی اور تنگدستی والا لشکر تھا, بڑی ہی مشکلات کا زمانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا جو ہے, مقابلہ جو ہے وہ رومی طاقت سے تھا جو اس وقت کی سپر پاور تھی. اس سے مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو لے کے جا رہے ہیں. مدینہ طیبہ کے اندر شدید گرمی ہے, کھجوریں بالکل پکی ہوئی ہیں, اور اس کھجوروں ہی پر ان کی پوری معیشت کا دار و مدار تھا, اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ چلیے. تو حضرات صحابہ کرام چل پڑے, صرف وہ لوگ رہ گئے کہ یا تو ان کے پاس سواری نہیں تھی بالکل, یا وہ لوگ رہ گئے جو بیمار تھے جا نہیں سکتے تھے. ان کے علاوہ مدینہ طیبہ کے اندر کوئی مسلمان نہیں تھا, منافق تو تھے مسلمان نہیں تھے, صرف 10 صحابہ کرام ایسے تھے جو تھے پکے مسلمان, لیکن سستی کی وجہ سے اس میں شریک نہیں ہو سکے, غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہو سکے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رہ گئے یہ وہ ہیں, یعنی صحابہ کرام کے علاوہ جو منافق ہیں. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں, اترا رہے ہیں جو پیچھے رہ گئے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, انہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ اپنے مال سے اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں. وقالوا, یوں کہتے ہیں, لا تنفروا فی الحرب, بھائی گرمی میں مت نکلو, گرمی میں مت جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں اتنا بڑا لشکر لے کے جا رہے ہیں, تم لوگ گرمی میں مت نکلو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا, قُلْ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّ حَرًّا, آپ فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس سے زیادہ گرم ہے. جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. تو یہ منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے. آج کل کے روزے بھی کچھ اسی طرح کی گرمی میں آئے ہوئے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ گرمی میں روزہ نہ رکھا جائے, بعد میں رکھ لیا جائے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کیا ہے, اس آگ سے, اس گرمی سے کیا ہے, زیادہ خطرناک ہے. یہ روزہ کیا ہے, ہمارے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. تو روزہ نہ چھوڑا جائے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, انہیں ہنسنا کم چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے, انہیں ہنسنا کم چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے. جزام بما کانو یکسبون, ان کے اعمال کے بدلے میں. ویسے بھی انسان کو ہنسنا کم چاہیے اور رونا زیادہ چاہیے. رو نہ رہو زیادہ کم از کم, لیکن زیادہ ہنسنا جو ہے یہ مناسب بات نہیں ہے. زیادہ ہنسنے سے جو ہے وہ دل مردہ ہو جاتا ہے. ان کثرت الضحک تمیت القلب, زیادہ ہنسنے سے جو ہے وہ دل مردہ ہو جاتا ہے. اور دل کے مردہ ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا, باطل بات جو ہے اس کو باطل نہیں لگتی, حق بات حق نہیں لگتی. اور یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہوتی ہے, بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ہنسنا ہنسانا ایک فن سمجھا جاتا ہے. ہنسنا ہنسانا جو ہے وہ ایک فن سمجھا جاتا ہے. ہر وقت مذاق, ہر وقت تفریح, ہر وقت جو ہے وہ ہنسنا, یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا دائم الصمتی طویل الصمتی دائم الحزن, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت دیر تک خاموش رہا کرتے تھے, اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایک غم کی کیفیت ہوتی تھی, یعنی فکر کی ایک کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہوتی تھی. باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے, مسکرا کے لوگوں سے ملتے تھے, لیکن اس کے باوجود ایک فکر کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہمیشہ رہتی تھی. ہمارے چہروں پہ وہ فکر کی کیفیت نہیں ہوتی ہے. وہ فکر کیا ہے؟ وہ آخرت کی فکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سورہ ہود آ رہی ہے, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ شیبتنی ہود و اخواتھا, مجھے ہود, سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا. کیونکہ اس کے اندر آخرت کا بار بار کیا آتا ہے, تذکرہ آتا ہے. اور آخرت کی فکر ایسی ہی فکر ہے کہ انسان کو چین نہیں لینے دیتی, انسان کو بے فکر نہیں ہونے دیتی ہے. ذات صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو تبدیلی تھی وہ یہی اصل میں تبدیلی تھی کہ آخرت کی فکر ان کو لگ گئی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, انہیں کم ہنسنا چاہیے اور زیادہ رونا چاہیے. دسویں پارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. یہاں سے پھر گیارہویں پارے تک بات جا رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فتح یاب ہو کر واپس آ رہے تھے, تو پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور اپنے اپنے عذر پیش کریں گے کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے, اور ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے, اور ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے. ان میں منافق بھی ہوں گے, ان میں مسلمان بھی ہوں گے, آپ جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھیں گے. تو اس رکوع کے اندر فرمایا کہ وجاء المعذرون من الاعراب, یعنی جانے سے پہلے کچھ لوگ تو آ گئے عذر کرتے ہوئے, معافی مانگتے ہوئے, معذرت کرتے ہوئے کہ ہم تو نہیں جا سکتے ہیں, ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, یہ ہے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی. البتہ کچھ لوگ وہ تھے جو جانا چاہتے تھے لیکن جا نہیں سکتے تھے, ان کو تسلی دی. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضی ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج, جو لوگ ضعیف کمزور ہیں, مریض ہیں, جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسول, شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں. تو اگر نہیں بھی جا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ان کی مجبوری ہے. ما علی المحسنین من سبیل, نیک لوگوں کے خلاف کوئی معاملہ نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم, اللہ معاف فرمانے والے ہیں, رحم فرمانے والے ہیں. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علی, اور نہ ان لوگوں کے اوپر کوئی تنگی ہے, ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں اس لیے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں سواری دے دیجیے, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو نہیں ہے سواری. یہ تو غزوہ تبوک ہے جس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ چندہ کیا گیا, یہی وہی مشہور غزوہ ہے جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ لا کے کیا کر دیا, پیش کر دیا. تو یہاں تو یہ حالات تھے, تو سواری تو موجود نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معذرت کی تو ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ پانی بہنے لگا. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا, غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. سات حضرات تھے جن کی یہ کیفیت تھی, اور مفسرین نے ان کے نام بھی بیان فرمائے. تو پھر گناہ کس پر ہے؟ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء, معاملہ تو ان کے خلاف ہے کہ جو مالدار ہیں اور پھر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم نہ جائیں. ان کے لیے مسئلہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں۔ جب واپس تشریف لا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ یعتذرون الیکم، یہ لوگ آپ سے معذرت کرنے آئیں گے، اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس لوٹیں گے ان کے پاس، قل لا تعتذروا، آپ فرما دیجئے گا کہ بھئی میرے سامنے معذرتیں پیش مت کرو، ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، اللہ تعالی نے ہمیں تمہاری ساری باتیں پہلے ہی بتا دی ہیں، وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول تمہارے معاملے کو دیکھیں گے، ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تمہیں عالم الغیب کے پاس لوٹایا جائے گا، جو غیب کو بھی جانتے ہیں، حاضر کو بھی جانتے ہیں، فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں تمہارے تمام اعمال کے بارے میں بتلائیں گے۔ یعنی کھلے طور پر ان کے عذر کو قبول نہیں کیجیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا کہ کھلے طور پر ان کے عذر کو قبول نہ کر لیجیے گا، اچھا ٹھیک ہے چلو جاؤ معاف کیا، چلو جاؤ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، ایسا نہ کیا جائے۔ ایک ایسی گفتگو کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر ان کا معاملہ لٹکا رہے گا، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اب یہ معاملہ کیا رہے گا، لٹکا رہے گا۔ اور آگے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ جو جیش العسرا کا معاملہ تھا، غزوہ تبوک کا معاملہ تھا، اس میں صرف مدینہ طیبہ والوں کو نہیں فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا، بلکہ ارد گرد کے تمام قبائل کو بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی کہ وہ بھی ساتھ چلیں، ان میں بھی کچھ لوگ منافق تھے جو نہیں گئے، تو ان کا تذکرہ ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو دیہات کے ہیں ارد گرد کے جو لوگ ہیں یہ زیادہ کفر والے اور نفاق والے بن گئے ہیں، وہ اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، وہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بیان کردہ نازل کردہ حدود کو سمجھتے نہیں ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ بڑے علم والے ہیں بڑے حکمت والے ہیں۔ ومن الاعرابی، کچھ دیہات کے لوگ ایسے ہیں، من یتخذ ما ينفق مغرما، جو خرچ کرتے ہیں اور اس خرچ کو اپنے لیے ہی ایک وبال بنائیں گے، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر مصیبتوں کا کوئی چکر آ جائے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں علیہم دائرت السوء، مصیبتوں کا چکر تو انہی کے اوپر پڑے گا، واللہ سمیع علیم، اللہ پاک خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ اب اس سے کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ دیہاتی سارے کے سارے ایسے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے سارے کے سارے ایسے نہیں ہوتے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، دیہات کے رہنے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، الا انها قربۃ لہم، آپ فرما دیجئے کہ یہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ بن گیا، سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ مدینے کے اندر جو منافق تھے ان کے بارے میں بھی فرمایا، وممن حولکم من الاعراب منافقون، آپ کے قریب قریب بھی کچھ منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور مدینے کے اندر بھی کچھ منافق ہیں جو اتنے ماہر ہو گئے ہیں مدینہ کے اندر رہتے رہتے اپنے نفاق کو چھپانے کے، اتنے ماہر ہو گئے، مردوا علی النفاق، مہارت حاصل کر لی انہوں نے نفاق میں، لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں پہچانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو پہچانتے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے رہنے لگے تھے، اتنے عادی ہو گئے تھے اپنے نفاق کو چھپانے کے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں نہیں ہوتا تھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ منافق ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ تو منافقوں کا معاملہ ہو گیا۔ پیچھے 10 وہ صحابہ کرام جو صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ کرام تھے، لیکن شریک نہیں ہو سکے غزوہ تبوک میں، ان میں سے 7 نے تو جب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ہی اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور جا کر مسجد نبوی کے اندر ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا، ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے وہ ہمیں کھولیں گے تو ہم کھلیں گے، ورنہ ہم یہاں پہ بندے رہیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی اب انہوں نے ایسا کر ہی لیا ہے تو میں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ قبول نہ ہو جائے، انہیں اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، بہرحال اب انہوں نے باندھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کھولوں گا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور نیکی کے ساتھ کچھ غلط کام کو بھی ساتھ ملا لیا، عسى الله ان يتوب عليهم، اللہ ان کے گناہ ان کی توبہ کو قبول کر رہے ہیں، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے معاف فرمانے والے بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ اب جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو انہوں نے کچھ مال لا کے صدقے کے طور پر پیش کیا کہ آپ ہماری طرف سے یہ مال قبول فرما لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا ہاتھ روک لیا کہ میں قبول نہیں کر سکتا, مجھے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اگلی آیت نازل فرمائی, خود من اموالہم صدقتن تطہرہم, ان کے مال میں سے آپ صدقہ لے لیجئے جو ان کو پاک کر دے. وتزکیہم, ان کے اخلاق کو پاکیزہ کر دے. وتزکیہم بیا وصلی علیہم, اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے. ان صلاتک سکن لہم, یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے بڑے سکون کا ذریعہ ہے. آپ کی دعا جو ہے وہ ان کے لیے بڑے سکون کا ذریعہ ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ پاک خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں. لیکن مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا, یعنی توبہ کی قبولیت پر یہ آیات تو نازل ہو گئیں, لیکن آگے ایک اور آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر ان کو جو ہے وہ متوجہ کیا. وَقُلِ اعْمَلُوا, آپ فرما دیجئے کہ تم عمل کرتے جاؤ. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, اللہ اور اس کے رسول اور مومن تمہارے اعمال کو, تمہارے انداز کو دیکھتے رہیں گے. یعنی اب تم جو ہے وہ واچ لسٹ میں شامل ہو گئے ہو, ٹھیک ہے, تمہاری توبہ قبولیت کی آیات تو نازل ہوئی ہیں, لیکن اب کھلی چھٹی نہیں مل گئی کہ جو چاہو کرتے پھرو. ابھی بھی تمہارے اوپر کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی نظر تمہارے اوپر رہے گی. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, اور تمہیں لوٹایا جائے گا غیب اور شہادت کو جاننے والی ذات کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ, یہ دس میں سے سات نے تو یہ معاملہ کیا, تین جو تھے انہوں نے بہت جلدی نہیں کی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا اور اس طرح سے اپنے آپ کو آگے ستونوں سے بھی نہیں باندھا. انہوں نے انتظار کیا, تھے وہ بھی پکے مسلمان, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آ کے انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا, کوئی مجبوری نہیں تھی, بس سستی کی وجہ سے ہم کیا ہو گئے, پیچھے رہ گئے. ان تین صحابہ کرام کے نام حضرت کعب بن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کعب بن مالک, مرارہ ابن ربیع, اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ, یہ تین صحابہ کرام جو ہیں ان کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ خود حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے, اور بڑی ہی یعنی بہت جذباتی انداز میں انسان سن کر اور اس کو پڑھ کر حیران ہوتا ہے کہ کیا ان کی کیفیت تھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا اور میرے جو دو دوسرے ساتھی تھے, ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع, یہ تھوڑے سے جو ہے وہ عمر رسیدہ تھے, تو یہ تو اپنے گھروں میں لگ کے بیٹھ گئے, لیکن میرا معاملہ یہ تھا کہ ہر وقت ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں گھومتا. 50 دن کا بائیکاٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا, ان لوگوں کا معاشرتی بائیکاٹ مکمل طور پہ, کہ ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا, ان کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا, اس طرح کی کیفیت ہو. پھر ان 50 دنوں میں ایک وقت ایسا آیا, حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی بیوی سے دور رہو. تو میں نے پوچھا کہ کیا مطلب, اب وہ اس کو طلاق ہو گئی ہے کیا؟ نہیں, یہ تو نہیں ہے, لیکن ابھی تم ان کے پاس نہیں جا سکتے. ایک اور مسئلہ, یعنی اس طرح کی کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں, اور 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد جو ہے پھر ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو یہ اس کی طرف جو ہے ان آیات کے اندر اشارہ کیا گیا. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ, اور چند دوسرے بھی ہیں جن کا معاملہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا اللہ کی طرف سے. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم, یا تو انہیں سزا دی جائے گی یا ان کی بھی توبہ قبول کر لی جائے گی. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ علم والے ہیں, حکمت والے ہیں. اور آگے آیات آ رہی ہیں جس میں بتا دیا کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی. اس کے بعد مسجد زرار کا ذکر ہے. یہ ایک مسجد تھی, جو مسجد تو کہنا ہی نہیں چاہیے اس کو, ایک عمارت تھی جو منافقوں کی طرف سے بنائی گئی, اور اس کو نام جو ہے وہ مسجد کا دے دیا گیا. ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں ایک شخص پہلے سے تھا ابو عامر نام کا, جو عیسائی تھا اور عیسائیت پر عمل کرتا تھا, اور اس کی بڑی عزت تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو اور اس کو بھی اسلام کی دعوت دی, لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اسے اپنی چودراہٹ کا مسئلہ تھا کہ اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو یہ جو لوگ میری عزت کرتے ہیں, میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں, یہ سارا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا. تو اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا. بعد میں جو ہے وہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے بھاگ گیا عیسائیوں کے پاس, اور وہاں سے اس نے پلان کیا کہ مدینہ طیبہ پر مسلمانوں کے اوپر حملہ کروائے. یہاں منافقوں کو اس نے اپنے ساتھ تیار کیا کہ یہ منافقوں کے ذریعے سے ان کو کہا کہ جب ہماری طرف سے حملہ ہوگا, رومیوں کی طرف سے حملہ ہوگا, تو اندر سے تمہاری مدد چاہیے ہوگی, اس کے لیے تم کوئی ٹھکانہ بناؤ, اور مشورہ دیا کہ ایک مسجد بنا لو. تو انہوں نے مسجد کے عنوان سے ایک ٹھکانہ بنا لیا جس کے اندر جو ہے وہ اسلام دشمن سرگرمیاں بھی کریں گے, اور اگر وہاں سے کوئی سفیر وفیر آئے گا رومیوں کا تو اس کو بھی وہاں پہ ٹھہرائیں گے. یہ ساری باتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ یہاں آ کر مسجد کے اندر ہماری جو ہے وہ نماز پڑھ لیں. قبا کے اندر بنائی تھی کہ قبا میں کچھ لوگوں کے لیے دور جانا مشکل ہوتا ہے, تو ہم نے ایک اور مسجد بنائی ہے تاکہ لوگ یہاں پر آسانی سے نماز پڑھ سکیں, تو اگر آپ یہاں نماز پڑھ دیں گے تو برکت ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی ابھی تو میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں, واپسی میں دیکھیں. واپسی سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیات نازل فرما دی جس کے اندر یہ بات کھول کر بیان فرما دی کہ یہ مسجد جو ہے یہ مسجد ضرار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دو صحابہ کرام کو بھیجا, انہوں نے جا کے اس پوری عمارت کو جلا دیا, کیونکہ اصل میں وہ مسجد تھی نہیں. مسجد تو اس وقت ہوتی جب مسلمانوں کی طرف سے بنائی جاتی, بنائی منافقوں کی طرف سے تھی, وہ مسلمان ہی نہیں تھے, جو مسلمان سرے سے تھے ہی نہیں, تو تھے ہی منافق اور کافر تھے. اور پھر اس کا موازنہ کیا مسجد قبا سے اور مسجد نبوی سے کہ لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ, وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے یہ اس کی زیادہ لائق ہے کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہوں اور اس میں جا کے کیا کریں آپ نماز پڑھیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں, اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المتطہرین, اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزہ رہنے والوں کو, پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل قبا کی تعریف ہے, اور ان کی تعریف کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف کی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے خود بتایا کہ اصل میں جب ہم استنجا کرتے ہیں تو مٹی کے ڈھیلے کا بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے زیادہ صفائی حاصل ہوتی ہے, زیادہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. آج کے زمانے میں بھی ٹیشو پیپر بھی استعمال کیا جائے اور ساتھ میں پانی بھی استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ پاکیزگی کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ذریعہ ہوتا ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف انہار فانہار بھی فی نار جہنم. آپ بتلائیے کہ جس نے اپنی بنیاد, عمارت کی بنیاد تقوی پر رکھی ہو, اللہ کے ڈر پر رکھی ہو اور اللہ کی رضا پر رکھی ہو, وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ بنیاد یا وہ عمارت زیادہ بہتر ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ ڈھانگ کے گرتے ہوئے کنارے پر ہو؟ ڈھانگ اردو میں اس جگہ کو کہا جاتا ہے کبھی سیلاب وغیرہ کسی جگہ سے گزر گیا ہو پہاڑ کے پاس سے, تو اس کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے اور اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے جو کسی بھی وقت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, گر سکتی ہے. تو کیا یہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ اللہ کے نزدیک مقبولیت والی ہوگی ہے وہ؟ جواب واضح ہے کہ لازمی سی بات ہے کہ جس نے عمارت بنائی ہو اللہ کے خوف کی بنیاد پہ, اللہ کی رضا کے لیے, وہی زیادہ مقبول ہوگی. آگے سورہ توبہ کے رکوع نمبر 14 کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں. جنت کے بدلے میں مسلمانوں سے ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں. اور جب کوئی شخص کسی سے کچھ دے کر خرید لیتا ہے تو اس کا وہ مکمل کیا ہوتا ہے, جو چاہے اس کے ساتھ پھر کرے, جو چیز اس نے خرید لی ہے اس کو جس طرح سے چاہے کیا کرے, حکم کرے جس طرح سے چاہے اس کو استعمال کرے. تو مومنوں کی جان اور مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہوئی ہے, پہلے سے خریدی ہوئی ہے جنت کے بدلے میں. اب جو بھی چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے, ہمیں حکم دے, ہم اس کو پورا کرنے کے کیا ہوں گے, پابند ہوں گے. بدلے میں ہمیں کیا ملے گا, جنت. بدلے میں کیا ملے گا, جنت ملے گی. تو یہ جو خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں, آپس کے معاملات ہوتے ہیں, تو اسی وقت چلتے ہیں جب دونوں طرف سے کیا کیا جائے, پورا پورا ادائیگی کی جائے. تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا پورا ادا کریں تو جنت کے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے پورے پورے مستحق ہوں گے, اور اگر ہماری طرف سے کوتاہی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل ہی مانگا جا سکتا ہے, ورنہ قانونی طور پر, اصولی طور پر تو کیا کرنا پڑے گا, سزا بھگتنی پڑے گی. بہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں. فیقتلون, خود بھی قتل کرتے ہیں. ویقتلون, اور خود مارے بھی جاتے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, یہ حق وعدہ ہے جو قرآن میں بھی ہے, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے. جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرتا ہے تو وہ خوش ہو جائے, وہ خوشخبری سن لے کہ اس کا وہ معاملہ جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا تھا وہ پکا ہوگا اور پورا ہوگا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہ اصل میں بڑی کامیابی ہے. تو اس کامیابی کے چکر میں انسان کو پڑھنا چاہیے. آگے چند صفات بیان فرمائیے نیک لوگوں کی. التائبون, توبہ کرنے والے. العابدون, عبادت کرنے والے. الحامدون, حمد اللہ کی تعریف بیان کرنے والے. السائحون, روزے رکھنے والے. الراکعون, رکوع کرنے والے. الساجدون, سجدہ کرنے والے. الآمرون بالمعروف, نیکی کا حکم دینے والے. والناہون عن المنکر, برائی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین, اور مومن لوگوں کو آپ بشارت دے دیجیے. تو یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کی کچھ حدود و قیود ہیں, ان حدود و قیود کی رعایت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ الحافظون بھی لحدود اللہ کہلائیں گے. اور یہ بہت اہم اور بہت جامع قسم کے الفاظ ہیں, یعنی سارے کے سارے احکامات اس کے اندر کیا ہو جاتے ہیں, آ جاتے ہیں کہ اللہ کا جو بھی حکم ہوگا اس کی ضرور کچھ نہ کچھ حدود و قیود ہوں گی. تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ ان حدود کی کیا کرتے ہیں, رعایت کرتے ہیں. بعض بزرگوں سے کے جملے میں یہ آتا ہے نا کہ شریعت نام ہے حفظ حدود اور رعایت حدود کا, یعنی آپ جو حدود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں کسی بھی معاملے کی, اس کی آپ رعایت کریں, یہی شریعت ہے. اس کے علاوہ شریعت اور کسی چیز کا نام نہیں ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے معافی مانگے, مشرکوں کے لیے استغفار کریں. حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں, ان کا جب انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کے باوجود آخر وقت میں ابو جہل وغیرہ کی گڑبڑ کرنے سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کر سکے وہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرنا چاہتے تھے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے منع فرما دیا گیا کہ مشرکوں کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ساتھ میں دیگر مومنین کو بھی فرما دیا گیا کہ کسی مومن کے لیے جو ہے وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تھا کہ انہوں نے تو اپنے والد کے لیے کیا کیا تھا, استغفار کیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتلایا کہ وہ اس وقت تک تھا جب تک ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ کیا ہو گئے, کفر پہ انتقال کر جائیں گے. جب ان کو بتلا دیا گیا کہ یہ کفر پہ ہی انتقال کریں گے تو پھر انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کافر کے لیے اس کی زندگی میں مغفرت کی دعا کی جائے اور نیت یہ ہو کہ اس سے اس کو کیا مل جائے, اسلام کی دولت مل جائے, تو یہ تو جائز ہے. لیکن اگر کسی کا کفر پہ انتقال ہو گیا یقینی طور پہ, اب اس کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان حضرات کا قصہ بیان فرمایا کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین تبعوہ فی ساعۃ العسرۃ, کہ اللہ تعالی نے توبہ قبول کر لی نبی کی, مہاجرین کی, انصار کی, جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا سخت تنگی کے حالات میں, جبکہ کچھ لوگوں کے دل میں ٹیڑھ بن بھی آ رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ بڑے رحم فرمانے والے اور بڑے ہی مہربان ہیں. وعلی الثلاثہ, اور ان تین لوگوں کی بھی توبہ قبول کر لی. الذین خلفوا, جو پیچھے رہ گئے تھے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, قرآن کے الفاظ نے ان کی منظر کشی کی ہے کہ ان کی کیفیت کیا تھی. قرآن کے الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود. یعنی 50 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی صحابی کا بائیکاٹ ہو, آپ سوچیں کہ کسی سے آپ کو شدید محبت ہو اور اس کی طرف سے آپ کا بائیکاٹ ہو جائے, تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی. تو صحابہ کرام کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی سے محبت نہیں تھی, ان کی طرف سے بائیکاٹ, تو کیا کیفیت ہوگی. قرآن کریم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ زمین پوری طرح سے بڑی ہونے کے باوجود ان کو کیا لگتی تھی, جیسے بالکل چھوٹی ہو گئی ہے. کہیں جانے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے, کسی کے پاس جا کے بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی, کوئی بات نہیں کر رہا, کوئی بات نہیں سن رہا, اس کیفیت کے اندر. ثم تاب علیہم لیتوبوا, پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ پاک بڑے توبہ قبول فرمانے والے, رحم فرمانے والے ہیں. اگلے رکوع کے پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تقوی کا جہاں اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتے ہیں تو کئی جگہوں پر اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ تقوی ملے گا کیسے. تقوی ملے گا سچے لوگوں کے ساتھ. بغیر سچے لوگوں کی معیت کے تقوی حاصل ہونا مشکل ہے, اور وہ سچے لوگ جو ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ معاشرے میں موجود نہ ہوں. آج اگر کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو تو کہتے کون اللہ والے, کہاں اللہ والے, اس زمانے میں اللہ والے ملتے کہاں ہیں. تو یہ گویا کہ نعوذ باللہ بالواسطہ جو ہے نا یہ اس حکم پر اعتراض ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک ایسا حکم دے دیا جس پر عمل ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حکم دے دیا گویا کہ جس پر عمل ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ حکم تو قیامت تک کے لیے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ سچے لوگ ہمیشہ رہیں گے, جبھی تو تم ان کے ساتھ ہو سکو گے. کیونکہ قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ, اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کا پابند نہیں بناتے ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہو. تو انسان کے اختیار میں ہے. ہاں ہم تلاش کرنے کے اندر کیا کرتے ہیں, کمی کرتے ہیں, ہماری طرف سے تلاش میں کمی ہوتی ہے. انسان کم از کم اتنا تو دیکھ سکتا ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر اللہ کی یاد آتی ہو, آخرت کی فکر لگتی ہو, اس کو اللہ والا سمجھ کے اس کے ساتھ وقت گزارنا تو شروع کرے. جس کی عام زندگی جو ہے وہ شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو, سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو, بھلے وہ ہواؤں میں نہ اڑتا ہو اور نہ ہی جو ہے وہ سمندر پہ چلتا ہو اور نہ ہی اس کے پاس کرامتوں کے جو ہے وہ ہجوم لگا ہوا ہو. یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. اصل جو ضرورت ہے وہ کس چیز کی ہے کہ دین پر شریعت پر کیا کرتا ہو, عمل کرتا ہو, جب اس کے پاس بیٹھتے ہو تو آخرت کی فکر لگتی ہو. تو وہ اللہ والا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ٹھیلے پہ کیلے بیچنے والا ہو, ممکن ہے, ممکن ہے کہ وہ ٹھیلے پہ کیا کر رہا ہو, کیلے بیچ رہا ہو, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہا ہو اور اس کے پاس بیٹھنے سے کیا حاصل ہوتا ہو, انسان کو آخرت کی فکر حاصل ہوتی ہو. تو ایسے آدمی کی بھی صحبت کو کیا سمجھنا چاہیے, غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اس سے مجھے کیا ملے گی, آخرت کی فکر مل جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو سارے کے سارے صحابہ کرام کو نکلنے کا حکم تھا, یہ ایک مخصوص کیفیت اور مخصوص حالت کے تحت تھا کہ بہت بڑی طاقت سے ایک مقابلہ تھا اور اس وقت قربانی کا تقاضا تھا. لیکن ہمیشہ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے سارے کے سارے مسلمان جہاد کے میدان میں کھڑے رہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے, بلکہ دیگر کام جو ہیں وہ بھی کرنے کے ہیں. اسی وجہ سے فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, سارے کے سارے مومنوں کو نہیں نکل پڑنا ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, ہر جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیا ہو, نکلے. یعنی دین کا علم حاصل کرنا یہ ایک مستقل کام ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ ایک مستقل کام ہے, اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنا یہ ایک مستقل کام ہے, اور دیگر جتنے بھی کام ہوتے ہیں جو اجتماعی نوعیت کے کام ہوتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرض عین قرار نہیں دیا ہے. یہ ایک نظام ہے. جو انفرادی اعمال ہیں وہ فرض عین ہے. نماز ہر ایک کے لیے کیا ہے, فرض عین ہے, ہر ایک کے اوپر فرض ہے, ٹھیک ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ جس کے پاس نصاب ہوگا اس کے اوپر فرض عین ہے. روزہ جو ہے وہ فرض عین ہے. حج جس کے پاس نصاب ہوگا اس کے اوپر فرض عین ہے. لیکن جہاد فرض عین عام حالات میں نہیں ہوتا ہے, مخصوص حالات میں ہو سکتا ہے جیسے غزوہ تبوک میں تھا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے علم دین پورا کا پورا حاصل کرنا یہ عام حالات میں فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی تعداد میں مسلمان اس کام کو کر رہے ہوں کہ جس سے دیگر مسلمانوں کی ضرورت پوری ہو جائے, اتنی تعداد میں. تو اتنی تعداد میں جہاد کرنے والے بھی ہونے چاہیے, اتنی تعداد میں تبلیغ کرنے والے بھی ہونے چاہیے, اتنی تعداد میں علم دین حاصل کرنے والے بھی ہونے چاہیے, اتنی تعداد میں جو ہے وہ سیاست کرنے والے بھی ہونے چاہیے. یہ سارے اسلامی معاشرے کی کیا ہیں, ضروریات ہیں. ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے مزاج کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے. تقسیم کار کے اصول پر کیا کیا ہے, عمل کیے گئے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ڈر رہتا ہے کہ کوئی صورت آئے گی اور بتا دے گی, اور پھر یہ بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں. سورہ انفال کے شروع میں فرمایا تھا کہ قرآن کی آیات کی تلاوت جو ہے وہ لوگوں کے ایمان میں کیا کرتی ہیں, اضافہ کرتی ہیں اللہ والوں کے ایمان میں. تو یہ مذاق اڑاتے تھے, اور سورت کوئی نازل ہوتی تو کہتے ہاں بھائی تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا, گویا کہ اعتراض کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے ایمان میں تو کیا ہوگا, اضافہ ہوگا, اور جہاں تک تم لوگوں کا معاملہ ہے تو تم تو گندے لوگ ہو, تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے, برائی پڑی ہوئی ہے, بیماری پڑی ہوئی ہے اور گندگی پڑی ہوئی ہے. آخری آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر سے پہلے والی آیت میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہارے پاس تمہاری جن سے جو ہے وہ اللہ نے ایک رسول بھیجے ہیں, عزیز علیہ ما عنتم, ان کو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے تمہاری مشکلات, تمہارے سخت حالات ان کے لیے بڑے ہی مشکل ہوتے ہیں. حریص علیکم، وہ تمہاری خیر خواہی کے انتہائی حریص ہیں کہ تمہارے لیے کیا ہو، خیر خواہی ہو، تمہارے لیے اچھے حالات ہوں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے ساتھ بڑے نرم ہیں اور بڑے ہی رحم فرمانے والے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات، ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایسے پیغمبر کی امت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں ہمارا کوئی کمال، ذاتی کوئی کمال اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ مکی صورت ہے، دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کے اندر بھی آخرت کا عقیدہ اور پچھلے لوگوں کے واقعات اور اسی طریقے سے جو ہے وہ عقیدہ رسالت اور قرآن کریم کی حقانیت وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے. حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، اور جہاں جہاں حروف مقطعات آئے ہیں عام طور پہ اس کے بعد قرآن کریم کا تذکرہ آیا ہے، یہاں پر بھی کتاب حکیم کا ذکر آ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی آ گئی. تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، پہلے ہی سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، اسی طرح سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں میں انہی میں سے کسی شخص کا انتخاب کر کے اس کو کیا کرتے ہیں، وحی عطا فرماتے ہیں. قیامت کے دن کے بارے میں فرمائے، ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر. قیامت والے دن سفارش برحق ہے، ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ شفاعت ہوگی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے. اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو ہوگی، ورنہ کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا. اسی کے اندر آگے فرمایا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو براہ راست روشنی بنایا ہے اور چاند کو جو ہے وہ نور بنایا ہے. عربی کے اعتبار سے ضیاء اپنی ذاتی روشنی کو کہا جاتا ہے اور نور اس کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کی روشنی سے مستفاد ہو. آج سائنس کی تحقیق بھی یہی بات کہتی ہے کہ چاند کی اپنی روشنی جو ہے وہ نہیں ہے، چاند روشن نظر آتا ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر آتا ہے. سورج کی روشنی البتہ جو ہے وہ کیا ہے، اپنی ذاتی روشنی ہے. تو سائنس سے استناس کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن سائنسی حقائق کو بیان کرنے کے لیے آیا. قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا، قرآن کریم سائنسی حقائق کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. اور بہت اچھی بات کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ یہ کوشش کے سائنسی معاملات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش جو ہے یہ غلط کوشش ہے، غلط انداز ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اس وجہ سے کہ سائنس بیس کرتی ہے آبزرویشن پہ، آبزرویشن تبدیل ہوگی سائنس کے حقائق تبدیل ہو جائیں گے، جبکہ قرآن کریم جو ہے وہ آبزرویشن سے اوپر کی چیز ہے، وہی ہے. جہاں سینسز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں پھر وہی کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے. تو اس کے ذریعے سے آبزرویشن کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ہاں کہیں پر استناس کیا جا سکتا ہے، تائیدی طور پر کیا کی جا سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کو سائنسی تحقیقات کے تابع کرنے کی کوشش جو ہے یہ کوئی اچھی کوشش نہیں ہے، چاہے کتنی ہی خیرخواہی کے ساتھ کی جائے لیکن یہ کوئی بہت زیادہ اچھی قابل تعریف کوشش نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی نشانی ہے. رات اور دن کے آنے جانے کو انسان سوچے تو حیران ہو جائے گا کہ وہ کون سی ذات ہے کہ جس کے کرنے سے اچانک روشنی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی ہے، پوری دنیا کے اندر، پورے خطے کے اندر، بہت بڑی جگہ پر، یا تاریکی جو ہے وہ روشنی سے تبدیل ہو جاتی ہے. کوئی ہے کوئی دوسرا جو ایسا کر کے دکھائے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ اتنے بڑے علاقے کے اندر جو ہے وہ کیا کر دے، روشنی کو تاریکی سے اور تاریکی کو جو ہے وہ روشنی سے تبدیل کر دے؟ سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہمیشہ روشنی کر دیں تو کون ہے جو تاریکی لے کے آئے گا، اور اگر ہمیشہ تاریکی کر دیں تو کون ہے جو روشنی لا کے دکھائے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، نشانی ہے. آگے اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ اہل جنت آپس میں جب گفتگو کریں گے تو سلام سلام کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور وہاں جو پکاریں گے اللہ تعالیٰ کو تو اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی تسبیح کریں گے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں پر ان کی پکار یہی ہوگی کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں پر ان کا آپس میں ایک دوسرے سے میل جول کے وقت جو گریٹنگ ہوگی وہ کیا ہوگی، سلام سلام ہوگا، السلام علیکم، سلام سلام ہوگا. وآخر دعواہم، اور ان کا آخری پکار بہرحال یہی ہوگی، ان الحمدللہ رب العالمین، کے تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے. انسان کی بیوقوفی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ بعض اوقات برائی کو ایسے چاہنے لگتا ہے جیسے کہ اچھائی کو چاہتا ہے، یعنی برائی کو بھی جلدی طلب کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے جیسے کہ اچھائی کو جلدی طلب کرتا ہے، یہ انسان کی جلد بازی کی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت سے اس کے اوپر برائی کو فوراً نازل نہیں فرماتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اگر فوری طور پہ اس کے مطالبے کے مطابق برائی نازل فرما دیں تو اس کے لیے اپنے لیے پریشانی بن جائے گی. آگے فرمایا کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو پریشانی آتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت کیا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اور جب ہم پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی دعا ہی نہیں کی تھی، کبھی اس طرف آئی نہیں تھا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب اس کو کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ ہی پہلو پر لیٹے ہوئے بھی، قاعدن بیٹھے ہوئے بھی، قائمن کھڑے ہوئے بھی. فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں، مرہ تو چلا جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، کالم یدعونا الی ضر مسا، جیسے ہمیں کسی پریشانی میں اس نے پکارا ہی نہیں تھا، ایسے ہو جاتا ہے. تو جس کی یہ کیفیت ہو اسے اللہ تعالیٰ کے شکوے کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، کیسا ناشکرا ہے. آگے منافقوں یا غیر مسلموں کی طرف سے کچھ مطالبات کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کر دیجئے یا کوئی اور قرآن لے آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، گویا کہ یہ تو بالواسطہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن گھڑا ہوا ہے. تبدیلی تو وہ کر سکے نا جس نے خود بنایا ہے، جب اللہ کی طرف سے ہے تو تبدیلی کا کیا سوال ہے. اور پھر تم جانتے ہو کہ پوری زندگی تمہارے سامنے ہے میری، آج تک تم مجھے کیا کہتے رہو، صادق اور امین کہتے رہو، سچا کہتے رہو. تو جو شخص لوگوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا. گویا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور خدا نخواستہ نہیں ہے تو اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، تو جو شخص لوگوں کے آپس کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. اس پر وہ واقعہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ روم کے بادشاہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خط لکھا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو اس نے بلوایا کہ کوئی وہاں کا شخص ہے تو آ جائے جس سے میں کچھ سوال جواب کروں. تو اس وقت حضرت ابو سفیان وہیں تھے، روم میں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، ان سے سوال جواب کیے. ان میں سے ایک سوال یہ کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا، تو انہوں نے بھی اقرار کیا، یعنی سخت دشمنی کے باوجود اس بات کا اقرار کیا کہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے. تو اس نے عجیب بات کہی بادشاہ نے، ہرقل نے کہا کہ جو شخص لوگوں سے آپس میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. یہی بات کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے کلام آتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم خود مان رہے ہو کہ آپس کے معاملات کے اندر وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا. وہ جانتا بھی تھا، قبول بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن بادشاہت کی وجہ سے اس نے پھر قبول نہیں کیا اور اپنی بادشاہت کو بچانا چاہا، جو بادشاہت بھی اس سے بہرحال چھین ہی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وہ بادشاہت بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہی ہو جائے گی. اس نے بادشاہت کو بچانے کی کوشش کی. آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جو تمہیں خشکی میں اور تری میں چلاتی ہے. یہ ہم اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا بنایا ہے کہ نہ اتنی سخت ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کھیتی باڑی نہ کی جا سکے، اور نہ اتنی نرم ہے کہ اس کے اندر ہم دھنس جائیں. اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کی ضرورت کے مطابق ہے. کھیتی باڑی کے ذریعے سے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، اور اتنا سخت بھی بنایا کہ ہم اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں، آرام سے چل سکتے ہیں. اگر اس کو دلدلی بنا دیتے تو کیا کر لیتے، ہم چل بھی نہیں سکتے تھے. یہی صورتحال سمندر کی ہے کہ ویسے سمندر کے اندر چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو کشتی بنانا سکھا دیا، اور اس کشتی کے ذریعے سے انسان سمندر میں کیا کرتا ہے، چلتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں ہم چلا رہے ہیں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی وہ ذات ہے جو تمہیں کیا کرتی ہے، خشکی میں بھی چلاتی ہے اور سمندر میں بھی چلاتی ہے. دنیا کی زندگی کی مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ایسی ہے جیسا کہ ہم آسمان سے کیا کریں، پانی نازل کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے زمین کی جو نباتات ہوتی ہے وہ گہری ہو جاتی ہے، اس سے انسان بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں. پھر جب زمین خوبصورت ہو جاتی ہے اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہمیں خوب کھیتی ملے گی، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اور وہ بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جاتی ہے، گویا کہ گزشتہ کل کچھ تھا ہی نہیں, ایسی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی کی مثال بھی کچھ ایسی ہے کہ انسان اس کے اندر کیا پڑا رہتا ہے, دھوکے میں پڑا رہتا ہے. بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, آج یہ ہو گیا, آج مجھے یہ مل گیا, آج یہ اچیومنٹ ہو گیا, آج فلاں ہو گیا, آج فلاں ہو گیا, اور اس کے اندر اللہ کو بھول جاتا ہے. آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب کیا ہو جاتی ہے, موت سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. جب موت سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے تو وہی کیفیت ہوتی ہے جو زمین والے کی ہوتی ہے, کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری زمین بڑی زبردست کھیتی دینے والی ہے, اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, مصیبت آ جاتی ہے اور زمین بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جاتی ہے. تو ویسے انسان کی زندگی کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں, آگے بڑھتا جا رہا ہوں, لیکن اصل میں وہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہوتا ہے. اور موت جب سامنے آگے کھڑی ہوتی ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ جناب میں نے کچھ بھی کمایا نہیں, سب کیا کر دیا, گنوا دیا ہے, کمایا کچھ بھی نہیں ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تعالیٰ تو دار السلام کی طرف بلا رہے ہیں. دار السلام سے مراد جو ہے وہ جنت ہے, کیونکہ جنت ہی اصل میں سلامتی کا گھر ہے. جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے, پریشانی کی کوئی بات سرے سے وہاں پر ہے ہی نہیں. للذین احسن الحسن وزیادہ, جو نیکی اختیار کرنے والے ہیں انہیں نیکی کا بدلہ بھی ملے گا اور بھی کچھ ملے گا. کیا کچھ ملے گا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے, نعمت کا ایک انداز ہے, احسان کا ایک انداز ہے کہ اور بھی کچھ دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا, کیا انعامات دیے جائیں گے, اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ نہیں فرمایا, کہ اس کو یہاں پر بیان نہیں کیا جا رہا ہے. یہ ایک سرپرائز ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت والوں کو جب جنت کی تمام نعمتیں مل جائیں گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا جائے گا کہ اب میں تمہیں وہ دوں گا جو ایک اور وعدہ تمہارے ساتھ تھا. تو وہ حیران ہو گئے کہ کس چیز کا وعدہ, پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کروائیں گے, اپنا دیدار کروائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے, اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اہل جنت سمجھیں گے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے, باقی ساری نعمتیں اس کے سامنے کیا ہیں, ہیچ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو یہ عطا فرمائے. ایک دعا منقول معصور دعا ہے, اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک, اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک, یا اللہ میں آپ سے آپ کے چہرے کو دیکھنے کی لذت کی طلب کرتا ہوں, دعا مانگتا ہوں کہ اللہ آپ کو دیکھنے کی جو لذت ہے وہ مجھے عطا فرما دیجئے. والشوق الی لقائک, اور اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دیجئے, مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دیجئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتے. تو ہمیں مانگنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کیا ہو, شوق ہو. چوتھے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو متوجہ کیا ہے, قل من یرزقکم من السماء والارض, آپ پوچھئے کہ تمہیں کون آسمان سے زمین سے رزق دیتا ہے, ام من یملک السماء والابصار, کون تمہاری سماعت اور بصارت کا جو ہے وہ مالک ہے, کون مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے, زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے, کون تمام چیزوں کے جو ہے وہ معاملات کو چلاتا ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال, حق کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کیا رہ جاتا ہے, یہ ساری باتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے آ جاتی ہیں, اس کے بعد بھی تم گمراہی کو اختیار کرتے ہو تو سوائے گمراہی کے اس کو اور کیا نام دیا جا سکتا ہے. آگے چیلنج کیا ہے قرآن کریم نے, قل فأتوا بسورۃ مثلہ, کوئی ایک سورت اس جیسی بنا کے لے آؤ, جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنایا ہوا ہے, تو ایک سورت کوئی تم بھی بنا کے لے آؤ ایسی اگر تم بنا سکتے ہو, لیکن اس چیلنج کو قبول کسی نے نہیں کیا. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتے ہیں. ولیکن الناس انفسهم یظلمون, لیکن لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, لوگ خود ہی کیا کرتے ہیں, اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتے ہیں. ویوم یحشرہم, اور جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا حشر کے دن, کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار, انہیں ایسا لگے گا کہ جیسے دن کے کسی تھوڑے سے حصے میں وہ دنیا میں رہ کر آئے ہیں, یعنی دنیا کی زندگی اتنی مختصر معلوم ہوگی گویا کہ پورا ایک دن بھی نہیں, دن کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ دنیا میں گزار کے آئے ہیں, کیونکہ اب جو آگے زندگی آ رہی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, اور اس کے مقابلے میں تو واقعتاً اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو دنیا کے اندر 60 سال بھی گزار کے جائے، 70 سال بھی گزار کے جائے، 80 سال بھی گزار کے جائے، تو یہ بہرحال محدود ہے نا. اگر 100 سال بھی گزار کے جائے تو بہرحال کیا ہے، لمیٹڈ ہے، محدود ہے. اور جو زندگی آگے پیش آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں وہ یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو سامنے سے کہتے تھے کہ بھائی کب آئے گا، لے آؤ نا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ان کے مطالبوں پر تھوڑی آئے گا، ان کے مطالبوں پر تھوڑی آئے گا. آپ فرما دیجئے کہ میں تو اپنے لیے کسی چیز کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو میں کہاں سے لاؤں. ہاں اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہیں گے کیا کریں گے، وہ عذاب لے کر آ جائیں گے. اور جب اللہ کی طرف سے آئے گا تو پھر تمہیں جو ہے وہ بالکل بھی مہلت نہیں ملے گی. قل ارائیتم ان اتاکم عذاب بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، تم بتلاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے دوپہر کو سوتے ہوئے یا رات کو سوتے ہوئے تو کیا کرو گے، تمہارا کیا بنے گا، کوئی تمہارے پاس بچاؤ کا راستہ تو ہوگا نہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کا ایک منظر کشی فرمائی ہے کہ ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت بھی، قیامت والے دن گناہگار کو اگر پوری زمین بھی مل جائے تو وہ فدیے میں دے دے گا کہ یہ سب لے لو، مجھے جہنم سے چھوڑ بچا لو، جہنم میں مت ڈالو مجھے، بس یہ سب لے لو، سب کچھ جو ہے وہ لے لو. تو دنیا کی پوری کمائی جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے، کچھ بھی نہیں. یعنی دنیا کے اندر جو ہے وہ اتنا کماتا ہے انسان، اتنا اس کے پیچھے مال و دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اور دنیا 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 کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب آخرت میں پہنچے گا تو وہ سوچے گا کہ سب لے لو بس جہنم سے مجھے کیا کر لو بچا لو. تو اصل جو ہے انسان کی بات وہ یہی ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، اس کے لیے انسان کو فکر کرنی چاہیے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانو تمہارے پاس جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور تمہارے دلوں کی شفا آ چکی ہے، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ سب اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کی بنیاد پہ، فبذلک فلیفرحوا، اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے. یعنی یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، اس پر انسان کو کیا ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے. عقیدہ آخرت کو نہ ماننے کی ایک وجہ کافروں کے ذہن میں یہ تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے جب انسان مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، کسی کے جسم کے ذرات کہیں ہوں گے، کسی کے کہیں ہوں گے، تو یہ سب کیسے جمع ہوں گے، کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ان کو فرما رہے ہیں وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ خارج نہیں ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان تمام ذرات کو جمع کر کے دوبارہ سے انسان کو کھڑا کر دینا. اپنے نیک بندوں کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے آنے والے حالات کے اعتبار سے، ولا هم يحزنون، اور نہ گزرے ہوئے کسی چیز پر جو ہے وہ غم ہوتا ہے. اور یہ کیفیت اصل میں تو جنت میں جا کر ہی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی خوف کی کیفیت طاری نہ ہو، ہر شخص ہی کے اوپر کوئی نہ کوئی خوف جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے. تو یہ جنتیوں کی صفت ہے، گویا کہ جنتیوں کی صفت ہے کہ وہاں نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا، بالکل آرام اور سکون کی کیا ہوگی، زندگی ہوگی. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اللہ کے نیک بندے کون ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. تو ولی بننا جو ہے، حضرت تھانوی صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ولی بننا بہت آسان ہے، بس کیا کرنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑ دیں، یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ اب تک جتنے گناہ کیے اللہ معافی مانگتے ہیں اور آئندہ جو ہے وہ نہیں کریں گے، بس ولی بن گیا. وہ شخص کیا بن گیا، ولی بن گیا، کیونکہ ولی اللہ کا دوست ہے اور اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی نہ کرتا. تو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جو تیار ہو گیا وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست بن گیا اور اللہ کا ولی بن گیا. تو ہمارے یہاں تو ولی بننے کے لیے بہت ساری شرائط ہے نا، کہ یہ بھی ہونا چاہیے اور وہ بھی ہونا چاہیے اور وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی شرائط نہیں لگائی گئی ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، عیسائیوں کے اور یہودیوں کے عقیدے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تردید کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے. هو الغنی، اللہ پاک تو بے نیاز ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اولاد کی ضرورت تو اس وقت ہوتی جب کسی کام میں ان کی مدد کی ضرورت ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اسی ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کو تو کی تو ضرورت اس کو ہوتی جس کو اپنا کوئی دست و بازو چاہیے ہو, اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہاں اس رکوع کے اندر آج کی تلاوت کا اختتام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے اور قرآن کریم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا تقبل منا کما تقبلت من عبادک الصالحین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ. یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کو بھی قبول فرما لیجئے. یا اللہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے جو یہاں بیٹھتے ہیں یا اللہ اس کو بھی قبول فرما لیجئے. یا اللہ قرآن کریم کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس کے مطابق عمل کرنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ رمضان کی برکت سے یا اللہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط فرما دیجئے. یا اللہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط فرما دیجئے. یا اللہ اپنی ذات عالی کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط فرما دیجئے. یا اللہ اپنی محبت کو ہر محبت پر غالب فرما دیجئے. یا اللہ اپنے خوف کو ہر خوف پر غالب فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائیے, اپنا ایسا خوف عطا فرمائیے جس کی وجہ سے ہم آپ کی نافرمانی سے رک جائیں. یا اللہ اپنا ایسا شوق عطا فرما دیجئے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی آپ کی فرما برداری پر کھڑے ہو جائیں. یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ اس رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, ہم سے دعا کی امید رکھتے ہیں, یا اللہ سب کی تمام جائز حاجتوں مرادوں کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری بھی تمام جائز حاجتوں مرادوں کو پورا فرما دیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, و نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, و تب علینا انک انت التواب الرحیم. و صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبی اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.